أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللہ تعالیٰ کی مالکیت کی صفت کے بیانات جاری ہیں اور مختلف صورتوں سے مختلف آیات اختیار کر لی گئی ہیں جن میں صفت مالکیت کا کسی نہ کسی رنگ میں ذکر ملتا ہے. اس مضمون میں میں بہت سے حوالے اکٹھے کیے تھے مگر ان کو چھوڑ کر اب میں نے اس خطبے کو نسبتاً مختصر کر دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ حضرت وسیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات کو بہت غور سے پڑھنا پڑا اور بعض دفعہ بار بار پڑھنا پڑا تب جا کے اس کی گہری حکمت کی سمجھ آئی. اس لیے میرا خیال تھا کہ اب سب کے سامنے وہ اگر بیان کروں گا تو یا تو بہت زیادہ کھولنا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں پھر خطبہ بہت لمبا ہو جائے گا یا پھر لوگوں کو جس بات کی سمجھ نہیں آئے گی اس کے کہنے کا کیا فائدہ. اس لیے ایسے مشکل اقتباسات میں نے سب الگ کر لیے ہیں اور اب یہ خطبہ نسبتاً مختصر ہو گیا ہے. پہلی آیت ہے وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. سورہ آل عمران آیت 190. اس زمن میں ایک مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے یہ دعا پڑھتے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو میرے لیے کافی ہے اور جس نے مجھے پناہ دی اور مجھے کھلایا اور پلایا اس نے مجھ پر بڑی کثرت سے احسان فرمائے اور مجھے بڑی کثرت سے عطا فرمایا. ہر حال میں محض اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف میں ہر حال میں محض اللہ تعالیٰ کی تعریف کا مستحق ہے اور اے میرے اللہ اے ہر چیز کے رب اور ہر چیز کے مالک اور ہر چیز کے معبود ہر چیز کا تو ہی مالک ہے میں آج سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں سے یہ بھی ایک بہت ہی دردناک دعا ہے جس میں اپنی نجات کی بنا بھی صرف دعا ہی کو قرار دیا ہے. فرمایا ہے میں آگ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گیری آزاری کرنا پڑتی تھی اپنی نجات کے لیے تو ہمارے بندوں کا کیا حال ہونا چاہیے. لازماً یہ دعا تو سب کو یاد نہیں رہے گی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عز و وقار ضرور آپ کے ذہن میں یاد رہے گی. بس اپنے مضمون کو اپنے لفظوں میں جس طرح چاہیں بیان کریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں ہمیشہ آپ کی دعا کرتے رہیں وہاں اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے. اس ضمن میں ایک حضرت مسلم عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام بھی ہے 22 اکتوبر 1903 انی ملکت الشرق والغرب میں مشرق اور مغرب کا مالک ہوا. اس الہام میں ایک پیشگوئی تھی کہ حضرت مسلم عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب پر ایک فوقیت عطا فرمائی جائے گی. اور یہ پیشگوئی ان دنوں بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے کہ مشرقی دنیا میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے غلبے کے آثار بڑے نمایاں ہو چکے ہیں اور مغربی دنیا میں بھی وہ آثار ظاہر ہوتے جا رہے ہیں, اگرچہ اس کثرت سے ظاہر نہیں ہوئے جیسے مشرقی دنیا میں ہیں, لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ انشاءاللہ سب دنیا پر, مشرق ہو یا مغرب ہو, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی بادشاہی ہوگی. دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بادشاہی ہوگی جو اپنے اس غلام احمد کے ذریعے دنیا پر حکومت کرے گا. اب سورہ المائدہ 18 کی یہ آیت ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم وامه من فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اس کے ساتھ ترجمہ یہ ہے, یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یقیناً اللہ ہی جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے, تو کہہ دے کہ کون ہے جو اللہ کے مقابل پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہے, اگر وہ فیصلہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو نابود کر دے تو اس فیصلے کے خلاف کوئی کیا کر سکتا ہے, اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے, ان زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے جس کے متعلق اس وقت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی چیز کا علم نہیں ہو سکتا تھا, اب سائنسدانوں نے ایک ڈارک میٹر کا سراغ لگایا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی ہے اور قریباً اتنی ہی ہے حجم میں جتنی نظر آنے والی میٹر ہے, تو اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے اور اس پر بھی بادشاہی ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا, اور اللہ ہر اس چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اعجاز المسیح میں فرماتے ہیں, رہا جزا سزا کے مالک کا فیض تو وہ سالک کو حقیقی نعمت اور آخری ثمرہ اور مرادوں کی انتہا اور مقاصد کی آخری حد تک پہنچا دیتا ہے. اب یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات میں سے نسبتاً سادہ اختیار کیا ہے میں نے, اور جو باقی چھوڑے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ مشکل تھے, اتنے کہ مجھے بھی بہت غور کے بعد پھر سمجھ آئی, تو اس لیے میں نے ان کو الگ کر دیا. اب اس میں بھی غور طلب بات یہ ہے, رہا جزا سزا کے مالک کا فیض, سو سالک کو حقیقی نعمت اور آخری ثمرہ اور مرادوں کی انتہا اور مقاصد کی آخری حد تک پہنچا دیتا ہے. تو جو مالک سے سوال کرتا ہے وہ ہر اس چیز کا سوال کرتا ہے جس کا وہ مالک ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار الہام ہوا کہ جو تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو, بس یہ آخری ثمرہ ہے جو مالکیت کے ذریعے انسان کو عطا ہوتا ہے, اس کی ساری مرادیں اسی مالکیت کے ثمرے میں آ جاتی ہیں. بس ظاہر ہے کہ بارگاہ یزدی کے فیوز میں سے یہ انتہائی فیض ہے اور انسانی پیدائش کی علت غائی ہے, اور اسی پر تمام نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں, اور اس پر دائرہ معرفت اور دائرہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے. یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کا مضمون ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورا دائرہ جو جس کا آغاز اللہ تعالیٰ سے ہوا اس کی مالک یوم الدین کے ساتھ, مالک یوم الدین ہونے کے ساتھ وہ دائرہ آخر اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اور سورہ المائدہ کی آیت 19 ہے, وقالت الیہود والنصاریٰ نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلما یعذبکم بذنوبکم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. اب دیکھیے یہاں بھی زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا ذکر فرمایا گیا ہے، حالانکہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو زمین و آسمان جو نظر آنے والا تھا وہی تھا، کہ نظر نہ آنے والا تھا اس کا تو کوئی شمار تک نہیں تھا انسان کے ذہن میں. بہرحال اس آیت کا ترجمہ سادہ یہ ہے، اور یہود اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کی اولاد ہیں. اب یہ بات صرف نصارہ ہی کی نہیں، یہود بھی کہا کرتے تھے، اور یہ بھی قرآن کریم کا انکشاف ہے. وہ کہتا یہود بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے محبوب ہیں. تو کہہ دے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تو ان میں سے جن کو اس نے پیدا کیا محض بشر ہو، وہ جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور آخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب سورہ المائدہ کی آیت 121، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اس چیز کی بھی جو ان کے اندر ہے جو ان کے درمیان ہے، معافی یہاں درمیان میں اندر ہے، اور زمین کی اور اس چیز پر بھی اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے اندر ہے، اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. جسے وہ چاہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی فرماتا ہے، بلکہ چاہتا ہی وہ ہے جو مناسب حال ہو. اور اس سلسلے میں حضرت وسیم علیہ الصلوۃ والسلام نے براہین احمدیہ میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہوئی ہے. بس یہ شاہ کا مطلب ہے جس کو وہ پسند فرماتا ہے حالات کے مطابق، اور زبردستی ٹھونستا نہیں ہے اپنے فیصلے کو. جب خلیفۃ المسیح اول اس ضمن میں فرماتے ہیں تم خواہ کتنے بھی بڑھ جاؤ گے پھر بھی خدا سے نہیں بڑھ سکتے، زمین و آسمان اسی کا ہے بلکہ مافیہ بھی، اور پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہے تو اس کا مگر متصرف کوئی اور ہی ہے، بلکہ وہ ہوا علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پر قادر ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے چلیں ہے تو اللہ ہی کا مگر ہمیں اس میں تصرف دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مسیح خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ متصرف بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمہیں وہم ہے کہ تم متصرف ہو، یہ عارضی ملکیت کی وجہ سے وہم پیدا ہوتا ہے. اور سورہ نور کی ایک آیت ہے، الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون وللہ ملک السماوات والارض والی اللہ المصیر. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے جس کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ان میں سے ہر ایک اپنی عبادت اور تسبیح کا طریقہ جان چکا ہے، اور اللہ اس کا خوب علم رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اس صورت میں پرندوں کے متعلق جو فرمایا ہے کہ ان کو بھی ان کو پر پھیلائے ہوئے تم آسمان کودتے دیکھتے ہو، ان کو بھی خدا تعالیٰ نے اپنی حمد اور ثنا کے طریقے سکھا دیے ہیں، اور وہ اپنے اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. اب یہ مضمون کہ وہ دل ارادہ اور کانشس ہونے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، یا بلا ارادہ اور از خود یہ کام کرتے ہیں، تو دونوں باتیں ممکن ہیں. اور بل ارادہ میرے خیال میں تو یقینی ہے، جب وہ آسمان پر تیرتے پھرتے ہیں اور لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں ہواؤں کا, اس وقت ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی حمد کے گیت داخل کر دیتا ہے, اور ان کا چہچہانا بھی دراصل انہی حمد کے گیتوں کا چہچہانا ہے. اب یہ جو خیال کرتے ہیں لوگ کہ پرندے جو چہچہاتے ہیں یہ آج خود ہی واقعہ ہو گیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ پرندوں کے چہچہانے کے ساتھ ان کے سننے کی آواز کا بھی تعلق ہے, سننے کی صلاحیت کا بھی تعلق ہے. پرندے جب چہچہاتے ہیں تو گلے کے اندر ایک آلہ ہے صوتی جس سے آواز نکلتی ہے, پر وہ آواز سننے کے لیے اگر ساتھ ہی کان نہ پیدا کیے گئے ہوں جو بہت ہی پیشدار چیز ہیں, تو ناممکن تھا کہ پرندے اپنی آواز کو بھی سن سکتے یا اپنی آواز سننے کا کوئی ان کا مقصد ہوتا. وہ چہچہاتے ہیں محض اللہ تعالیٰ کی حمد میں, اور ان کے چہچہانے کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے ان کو سننے کے کان بھی عطا کر دیے ہیں. اب یہ عجیب مضمون ہے, اس کو کوئی سائنسدان ارتقائی طور پر حل کر ہی نہیں سکتا کہ گلے کے اندر ایک آلہ پیدا ہوا ہے صوتی, اور مان اس کے ساتھ ایک بہت ہی پیچیدہ نظام سننے کا بھی پیدا ہو گیا ہے, اور جو کچھ وہ آواز نکالتے ہیں خود اس کو بھی سنتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مالکیت کے متعلق تعریف فرماتے ہیں, مالک ایک ایسا لفظ ہے جس کے مقابل پر تمام حقوق مسلوب ہو جاتے ہیں. جب مالک کے سامنے کھڑا ہوا تو مطلب یہ ہے کہ میرا اپنا کچھ بھی نہ رہا, اور کامل طور پر اطلاق اس لفظ کا صرف اللہ تعالیٰ ہی پر آتا ہے, کیونکہ کامل مالک وہی ہے. جو شخص کسی کو اپنی جان وغیرہ کا مالک ٹھہراتا ہے تو اقرار کرتا ہے کہ اپنی جان اور مال وغیرہ پر میرا کوئی حق نہیں اور میرا کچھ بھی نہیں, سب مالک کا ہے. اب بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہماری جان آپ کی ہے, ہمارا جسم آپ کا ہے, ہم سب کچھ آپ ہی کے ہیں. وہ عملاً یہ اقرار کر رہے ہیں کہ وہ مالک کل ہے جو ان پر قبضہ کرتا ہے, لیکن یہ چیز تو جائز نہیں ہے. اس لیے یہ شاعرانہ مبالغے ہیں, اس سے زیادہ ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. حقیقت میں تو مالک صرف اللہ ہے, اور کوئی محبوب کسی عاشق کا مالک نہیں ہو سکتا. سورہ شورا کی ایک آیت ہے, دو آیات ہیں 50-51. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ ہی کی ملکیت ہے جو آسمان اور زمین دونوں ہی, وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہے محض بیٹیاں عطا کرتا ہے. وہ یہب لمن یشاء الذکور, اور جس کو چاہتا ہے محض بیٹے عطا کر دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا, یا ملا دیتا ہے ان میں نر اور مادہ, یعنی بیٹے بھی ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی. وہ یجعل من یشاء عقیما, اور جس کو چاہتا ہے وہ باندھ کر دیتا ہے. انہ علیم قدیر, وہ بہت جاننے والا اور بہت قدرت والا ہے. اور اس ضمن میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ عورتیں خطوط لکھتی ہیں کہ ہمارے بچہ نہیں ہو رہا, تو بعض دعائیں دکھا دیتے ہیں ان کو. بہت دفعہ لمبی گریہ وزاری کے بعد بچہ ہو بھی جاتا ہے, مگر جن کے نہ ہونا ہو جو مرضی زور لگا لو, جتنی دفعہ مرضی ٹیسٹ ٹیوب کروا لو, کبھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان قادر نہیں ہے, اس لیے ایسے علیم و قدیر خدا کے سامنے ان خواتین کو سر جھکا دینا چاہیے جو جانتا ہے کہ ان کے حالات میں ان کا بچہ ہونا مناسب نہیں ہے اور ان کے لیے شر کا موجب ہو سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا شکر کریں ہر حال میں, اور دعا کریں, کوشش تدبیر بھی کریں اور تقدیر کے بھی منتظر رہیں, مگر آخری سر تقدیر کے سامنے جھکانا ہے. تقدیر کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. اب سورہ الجاثیہ کی آیت ہے, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تُقُومُ السَّاعَةُ وَيَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. اور اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت, اور جس دن قیامت ہوگی اس دن جھوٹ بولنے والے نقصان اٹھائیں گے. اب جھوٹ بولنے والے تو دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں, مگر جس دن قیامت ہوگی جھوٹ بولنے والے نقصان اٹھائیں گے, اس سے مراد صرف اتنی ہے کہ اکثر جھوٹ بولنے والے اس دنیا میں جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں اور ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نقصان اٹھا رہے ہیں, لیکن قیامت کے دن ان کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے جھوٹ نے ہمیں کبھی فائدہ نہیں دیا اور ہمارا عذاب محض اپنے جھوٹ ہی کی وجہ سے ہے. تو یوم القیامہ کو مبتلون کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی اقتباس میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. صرف یہ مراد نہیں ہے کہ قیامت کو جزا سزا ہوگی, بلکہ قرآن شریف میں بار بار اور صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ قیامت تو مجازات کے کبرا کا وقت ہے. مجازات سے مراد یہاں جزا دینا ہے. اللہ تعالیٰ جو اعمال کی جزا دے گا قیامت کو وہ بڑی جزا ہوگی, مگر ایک قسم کی مجازات اسی دنیا میں شروع ہوتی ہے, شروع ہے, جس کی طرف آیت یجعل لکم الفرقانا اشارہ کرتی ہے. ایک مجازات ہے اس دنیا میں بھی جس کے متعلق یہ آیت بھی اشارہ کر رہی ہے, یجعل لکم فرقانا. اب یہ دیکھیے کتنا باریک مضمون ہے. مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں جو جزا دی گئی وہ فرقان کے طور پر ثابت ہوئی. آپ کو ایک واضح فرقان غیروں پر عطا کیا گیا. بس یہ خیال کہ محض ایک دعویٰ ہے جزا دینے کا, بالکل غلط ہے. جن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جزا دیتا ہے ان کے اندر ایک فرقان رکھ دیتا ہے, ان کے اندر ایک غیر معمولی نیکی اور نورانیت رکھ دیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ غیروں پر قلبی حکومت کرتے ہیں, روحانی حکومت کرتے ہیں. بس فرقان کا اس مجاز دنیا سے گہرا تعلق ہے, اور حضرت وسیم عدل السلام اسی جن میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں. اب سورہ الفتح کی 15 آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے, وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اب وہی جسے چاہتا ہے کہ مضمون یہاں جاری ہے, یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ اپنی مالکیت کی وجہ سے جبر کرتا ہے ان لوگوں پر, بلکہ ان کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے جن کے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو عذاب دیا جائے ان کو عذاب دیتا ہے, جن کے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ انہیں بخش دیا جائے ان کو بخش دیتا ہے, اور وہ بار بار رحم کرنے والا ہے. یعنی ایسے موقع بہت سے انسانی زندگی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نے ایک گناہ کیا پھر گناہ کیا پھر گناہ کیا, اور اللہ تعالیٰ بار بار بخشتا چلا جاتا ہے اور بخشتا چلا جاتا ہے. بس یہاں بار بار رحم کرنے والے کرنے کا ذکر فرما کر انسان کو مایوسی سے بچا لیا. اس زمن میں ایک مسلم کتاب الصلاۃ میں حدیث ہے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے, میں کامل موحد ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں. یہ وہ دعا ہے, وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا مشرکین. میں کامل مواحد ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب ہم تو روزانہ اپنی نیت کرتے وقت مختصر نیت مانتے ہیں، مگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیت کے وقت یہ سارے مضمون ذہن میں دہرایا کرتے تھے. اور چونکہ ہم چند قدم ہی آپ کی پیروی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور تمام طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی استطاعت نہیں ہے، اس لیے اپنی کمزوریوں کو پیش نظر ہم مختصر دعا مانگتے ہیں، بجات وجاری فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی دعا کیا کرتے تھے. اب حضرت علی کی روایت کے مطابق یہ دعا سنیں: میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں کامل فرم بردار ہوں. اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. میرے سب گناہ مجھے بخش دے، یعنی تیرے یقیناً تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں. اس زمن میں حضرت قدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: ہر ایک بدی کی سزا دینا خدا کے اخلاق عفو اور درگزر کے خلاف ہے. یعنی ہر بدی کی اگر انسان کو سزا دی جائے تو کوئی انسان بھی خدا تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. بس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے عفو اور درگزر کے خلاف ہے کہ وہ ہر بدی کی سزا دے. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم لیلۃ القدر دیکھو تو یہ دعا کیا کرو: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کہ اللہ، تو مجسم عفو ہے، مجسم بخشش ہے اور بخشش سے محبت کر پیار کرتا ہے، بس مجھ سے بھی بخشش کا سلوک فرما. بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس زمن میں فرما رہے ہیں: ہر ایک بدی کی سزا دینا خدا کے اخلاق کے عفو اور درگزر کے خلاف ہے، کیونکہ وہ مالک ہے. مالک کے لیے ضروری نہیں کہ ہر بدی کی سزا دے. وہ صرف ایک مجسٹریٹ کی طرح نہیں ہے، جیسا کہ اس نے قرآن کریم کی پہلی صورت میں اپنا نام مالک رکھا ہے اور فرمایا کہ مالک یوم الدین، یعنی خدا جزا سزا دینے کا مالک ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی مالک مالک نہیں کہلا سکتا جب تک دونوں پہلوؤں پر اس کو اختیار نہ ہو، یعنی چاہے تو پکڑے اور چاہے تو چھوڑ دے. سورہ المومنین کی 89 اور 90 آیات ہیں: قل من بیده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسرون. تو پوچھ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے پر کسی کو پناہ نہیں دی جاتی، بتاؤ اگر تم جانتے ہو. وہ کہیں گے: اللہ ہی کی ہے بادشاہت زمین اور آسمان میں، پوچھ پھر تم کہاں بہکائے جا رہے ہو کہ خدا تعالیٰ سے چھوڑ کر جو کامل بادشاہ ہے تم دوسرے بادشاہوں کی طرف مدد کرتے ہو جو عارضی طور پر بادشاہ ہیں. سورہ یاسین 83-84: انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. یقیناً اس کا صرف یہ حکم کافی ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے کہ وہ اسے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے. یہاں یہ ترجمہ میں نے ہمیشہ کے لیے اختیار کیا ہے: کن فیکون. یکون سے مراد کن فکانہ نہیں فرمایا بلکہ کن فیکون، جب وہ اسے کن کہتا ہے تو اچانک وجود میں مکمل طور پر نہیں آتی بلکہ لمبے ارتقائی دور سے رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے اپنے آخری مقام تک پہنچتی ہے. اور سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شئن, بس پاک ہے اللہ جس کی ملکوت میں ہر چیز ہے, اور جو اس کی ملکوت میں ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ لازماً ان سے یقون ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ادنا سے اعلیٰ حالت کی طرف ترقی کرتی چلی جاتی ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہم اس کی ملکوت میں ہیں اور اس نے ہماری تدریجی ترقی کے سامان پیدا فرمائے اور بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کل شئن و الیہ ترجعون, اور تم بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ملفوظات میں اس ضمن میں فرماتے ہیں, یہ دنیا ایک عالم امتحان ہے, اس کے حل کرنے کے واسطے دوسرا عالم ہے. یہ دنیا ایک عالم امتحان ہے, اس کی حل کرنے کے واسطے دوسرا عالم ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ اس عالم میں اس کا حل نہیں ہو سکتا. اگر عالم امتحان ہے تو امتحان کے بعد ہی پھر اس کا حل نکلا کرتا ہے, امتحان کے دوران تو اس کا حل نہیں بتایا جاتا. پر اس عالم امتحان کا حل دوسرے عالم میں ہوگا, جو جزا سزا کا عالم کا دن ہے. اس دنیا میں جو تقاریر رکھی ہیں اس کا وعدہ ہے کہ آئندہ عالم میں خوشی دے گا. اگر اب بھی کوئی کہے کہ کیوں ایسا کیا اور ایسا نہ کیا, اس کا جواب ہے کہ وہ تحکم اور مالکیت بھی تو رکھتا ہے, اس نے جیسا چاہا کیا, کسی کو اس کے کام پر اعتراض کی گنجائش نہیں. اب ایک آیت ہے سورہ حج کی, الحج کی, الملک, دو آیات ہیں 57-58, الملک یوم للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین. سلطنت اس دن اللہ ہی کی ہوگی. سلطنت تو اب بھی اللہ ہی کی ہے مگر اس کا شعور نہیں ہے لوگوں کو. عارضی سلطنتوں کی طرف تو دوڑتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان عارضی سلطانوں پر بھی تو اللہ کی طرح کی سلطنت چلتی ہے. فرمایا اس دن اللہ ہی کی ہوگی, یعنی اس دن اس کا شعور ہو جائے گا سب کو کہ ہاں اللہ ہی بادشاہ ہے کل ہے, جو ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. کے دین چلا براہ راست اپنی تجلی ظاہر فرمائے، یہ مشہود اور محسوس ہوگا، قوت عظمہ اور قدرت کاملہ حضرت باری تعالیٰ کے سب ہی سے ایک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام بھی ہے جو بدر جلد 2 نمبر 24 میں شائع ہوا ہے، 11 جون 1906 کا یہ الہام ہے، ایک زلزلے کا نظارہ دکھائی دیا اور ساتھ ہی اس کے الہام ہوا لمن الملک یوم للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو واحد ہے اور قہار ہے، تو اس زلزلے سے مراد جنگیں تھیں جن کی بیرونیاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں، ظاہری طور پر ایک کانگڑے کا زلزلہ بھی آیا تھا جو بہت ہی خوفناک تھا اور اس میں بھی اللہ کی بادشاہت 100% احمدیوں کے حق میں ظاہر ہو گئی اور بڑی شان سے ظاہر ہوئی، اور سارے زلزلے میں جس میں لاکھوں لوگ تباہ ہو گئے ایک بھی احمدی نہ مرا، اور یہ ناممکن تھا کہ ایک بھی احمدی نہ مرتا، ایک گاؤں میں ایک احمدی کے متعلق خطرہ ہوا کہ وہ مر چکا ہے، وہ نکل نہیں رہا، جب ملبے کو اٹھایا گیا تو اپنی چرپائی کے نیچے بالکل محفوظ پڑا تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشگوئی تھی کہ واحد اور قہار خدا کی ربوبیت، خدا کی قہاریت اور جلوہ اس دن ظاہر ہوگا، یہ دنیا کے عام زلزلوں میں بھی ظاہر ہوا، اور اس سے دنیا کے وہ زلازل جو طبی قوانین کے مطابق چلتے ہیں اور وہ زلازل جو خدائی قانون کے مطابق چلتے ہیں ان میں ایک فرق ہو گیا ہے، عام طور پر جو زلزلے آتے ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، ہر نیک و بد کو برابر مارتے ہیں، کوئی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں نے ایک سامنے زلزلے سے بچ گیا، لیکن جو زلازل پیشگوئیوں کے مطابق آتے ہیں ان میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نیک آدمی سے زلزلے اس طرح سلوک کرتے ہیں جیسے انتہائی سلوک پہچان کے کر رہے ہوں، اور جیسا کہ میں نے کانگڑے کے زلزلے کی مثال دی ہے، سارے زلزلے میں لکھو کھا جانے تلف ہوئیں، ایک احمدی کی جان بھی ضائع نہیں ہوئی، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام کا مطلب تھا، اور ایک اور مطلب ہے وہ جنگوں کے زلزلے، وہ دو تو آ چکے ہیں اور تیسری جنگ کا زلزلہ ابھی آنے والا باقی ہے، وہ سب زلزلوں سے زیادہ خوفناک ہوگا، بس دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ اس وقت زندہ ہوں تو آپ کو اس زلزلے کے عذاب سے بچائے، اور اس کا ایک ہی گر ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا کہ آگ ہے، آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدا ذو العجائب سے پیار، جس کی عجیب شانیں ہیں جس خدا کی، جو اس سے پیار رکھتے ہیں ان کو آگ کے عذاب سے بچایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگر وہ دن دیکھنا نصیب ہو اپنے پیار کی وجہ سے اس آگ کے عذاب سے بچائے گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اب ساری ساری جب بیٹھیں بھی بات سن لیں جتنا میں بات ختم نہ کر دیا کروں ذرا بیٹھے رہا کریں یہ لندن مسجد میں جلسے کے سفر سے پہلے کا آخری خطبہ ہے اور باقی تین خطبے غالباً جرمنی کے سفر میں آئیں گے اور جرمنی کا یہ سفر بہت غیر معمولی بوجھ بھی لے کے آ رہا ہے اور بہت غیر معمولی خوشخبریاں بھی لے کے آ رہا ہے اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا میں یاد رکھیں سب کارکنوں کو جو بڑی دیر سے بے انتہا محنت کر رہے ہیں اور ابھی محنت کے بہت دن باقی ہیں ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محنتوں کا ایسا بہترین پھل عطا فرمائے اور اس کا کوئی نقصان اس کو نہ ان کو نہ پہنچے اور سارے کام جو ان کے سپرد ہیں وہ اپنے فضل کے ساتھ سہولت کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ بوجھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ کم سے کم 50,000 انسان وہاں تشریف لائے ہوں گے اور دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوں گے بڑے بڑے بادشاہ بھی اور عام غریب الناس بھی اللہ کے نزدیک تو سب برابر ہیں لیکن مجھے ان سے ملاقاتوں کا بہت بوجھ ہوگا اور ملاقاتیں میرے سب کاموں میں سے زیادہ بوجھ والی ہوتی ہیں اس میں لوگ اپنی کمزوریاں بیچاریاں بیچارگیاں بتاتے ہیں اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کرتے ہیں اور طرح طرح کے ایسے مصائب کا ذکر کرتے ہیں جس کی چکی میں وہ پیسے جا رہے ہیں بس دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سچی دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے اور جب وہ آئیں تو فیض لے کر واپس لوٹیں اور دعاؤں کا فیض ان کو پہنچتا رہے بعد میں بھی اور خیریت سے پھر میں دوبارہ لندن واپس آؤں اور یہاں کی جو ذمہ داری ہیں دوبارہ ان کو سنبھال سکوں اب آپ جو بے شک نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں